الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمد لله واڈلا سید جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کے سلسلے میں یہ محافل منعقد ہو رہی ہیں. گزشتہ سالوں میں بھی آپ حضرات بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائے اور یہ فقیر بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضر ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید. اسلام نے توحید کے بارے میں بہترین عقیدہ پیش کیا. دیگر مذاہب میں جب آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کے متعلق عجیب و غریب عقائد ہیں. اس آیت مبارکہ بلکہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول, اس کی فضیلت اور اس کے متعلق چند تفسیری فوائد, یہ تمام چیزیں پیش کرنے سے پہلے ایک تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جتنے بھی مذاہب موجود ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق عجیب و غریب عقائد ہمیں نظر آتے ہیں. اور اگر اسلام سے قبل جو ان کی تاریخ ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے, بارش برسانے کا خدا الگ ہے تو خوشیاں دینے کا الگ ہے تو غم دور کرنے کا الگ ہے, مصیبتیں دور کرنے کا الگ ہے, اتنے خدا ہو جائیں, اتنے خدا کے بندے کم ہو جائیں گے, خدا زیادہ ہو جائیں گے. اور ہر ایک نے اپنا الگ الگ خدا بنا رکھا. کسی نے مٹی کا بنا لیا تو کسی نے پیتل کا بنا لیا, کسی نے سونے کا بنا لیا, کسی نے یاقوت کا بنا لیا, کسی نے لکڑی کا بنا لیا. جیسی جس کی حیثیت تھی اس نے خود خدا بنا لیا اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے سامنے جھکے. یعنی خود بنا رہے ہیں, بندے خدا کو تخلیق کر رہے ہیں. حالانکہ خدا کی شان یہ ہے کہ بندوں کو تخلیق کرتا, اللہ کی شان یہی ہے نا کہ وہ بندوں کو پیدا کرتا ہے. یہاں الٹا معاملہ ہے. ان کی عقل اتنی خپت ہو چکی تھی, ان کی فکر اتنی زائل ہو چکی تھی اور جہالت کے اندھیروں میں اس طرح بھٹک رہے تھے کہ وہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ جس کو ہم خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا. اپنے ہاتھ سے بنایا, اس کو تراشا, پورا بت بنا کر سامنے رکھا اور اس کے سامنے جھک, یہی ہمارا خدا ہے. ارے جس کو تم خود بنا رہے ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا کی شان یہ ہے کہ مجبور نہیں ہو سکتا, وہ مختار ہے. اور یہ تو ایسا مجبور ہے کہ یہ اپنے منہ پر سے مکھی نہیں اڑا سکتا, تو پھر کیسے خدا ہو سکتا؟ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی تصور پیش کیا تھا. آپ جانتے ہیں نا ان کی قوم جو تھی وہ بھی بت پرست تھی, بتوں کو تراشتے تھے, ان کو بناتے تھے, اپنے سامنے رکھتے تھے اور جھک جاتے تھے. ایک جشن مناتے تھے پورے سال میں. اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ سارے کھانے بہترین قسم کے بنا کر بتوں کے آگے سجا دیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے چلے گئے شہر سے دور, اور وہاں جا کر ایک میدان میں جشن مناتے تھے. جو جو بھی خرافات انہیں کرنی تھی وہ کرتے تھے. اور وہاں سے جب واپس آتے تھے تو ظاہر ہے بتوں نے تو کھانا کھانا نہیں تھا, وہ کیسے کھاتا؟ تو یہ کہتے تھے یہ ان کا تبرک ہے, ان بتوں کا ہمارے خداؤں کا تبرک ہے, یعنی انہوں نے جو کھایا یہ اس میں سے بچا. جیسے ہم نہیں کہتے نا بزرگوں کا تبرک ہے, تو یہ کہتے ہیں ہمارے خداؤں کا تبرک. اس کو لے کر جاتے تھے پھر تقسیم کرتے. تو انہوں نے حسب معمول کھانے پکائے بہترین قسم کے اور بت خانے میں جا کر سارے بتوں کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد حسب معمول یہ چلے جشن منانے کے لیے, عید منانے کے لیے یا میلہ, جو کچھ بھی آپ کہیں. جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم ہمارے ساتھ چلو. فرمایا نہیں میں نہیں جا سکتا, ہو سکتا ہے کہ شاید میں بیمار ہو جاؤں, اس وجہ سے میں نہیں جا رہا. اچھا وہ لوگ جو تھے ستاروں پر بڑا یقین رکھتے تھے, ستاروں کے علم پر. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں بیمار ہو جاؤں, اس وجہ سے میں نہیں جا رہا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کا علم رکھتے ہیں, انہوں نے اس سے کوئی اندازہ کیا ہوگا کہ عنقریب انہیں کوئی بیماری لگنے والی ہے, اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہا. خیر وہ چلے گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ایک کلہاڑی ہاتھ میں لی اور سیدھے چلے ان کے بت خانے کی طرف. وہاں جا کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر دیکھا, کوئی بت چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی خوبصورت ہے, کوئی بدصورت ہے, عجیب عجیب شکلوں کے, عجیب عجیب چیزوں کے بنے ہوئے بت سارے بت خانے میں رکھے ہوئے اور ان کے آگے قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے. آپ نے وہ کلاڑی لی, کسی کا کان توڑ دیا تو کسی کی ناک توڑ دی, کسی کی آنکھ توڑ دی, کسی کو بالکل توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا, سارے بتوں کو لنگڑا لولا کر دیا, کسی کی ٹانگ غائب تو کسی کا ہاتھ غائب, کسی کی آنکھ غائب. اور جو سب سے بڑا بت تھا, کیونکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے تو بت رکھے تھے لیکن ایک بہت بڑا بت تھا, تبھی ہے کل. آپ نے کیا کیا, اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر آگے. اب یہ وہاں میدان میں اپنے کھیل تماشے کرتے رہے, گانا بجانا کرتے رہے, جو جو خرافات تھیں وہ کرتے رہے. پھر جب یہ واپس لوٹے تو وہاں آ کر اسی خوش فہمی میں کہ اب ہم یہ کھانا اٹھائیں گے، تبرک اٹھائیں گے، تقسیم کریں گے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حیران ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے یہ کام کیا. من فعل هذا بآلهتنا، کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کسی کی آنکھ غائب تو کسی کی ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، سارے لنگڑے لولے. بڑا غصہ آیا، کس نے کیا ہے؟ ایک نے کہا، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، یقیناً اسی کا یہ کام ہو سکتا، اسی نے یہ کیا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں گیا. اور اکثر آپ ان کو ان کی اس عبادت سے روکتے تھے، ان بتوں کو مت پوجو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، خود ان کو سنوارتے ہو، تراشتے ہو اور ان کے سامنے جھک جاتے ہو، یہ کون سی عقل مندی؟ وہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ ابراہیم علیہ السلام، یہی ہو سکتے. کسی نے کہا ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، اسی کا یہ کام ہے، بلاؤ. بلایا. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت عملی اور ان کی مصلحت. ابراہیم، کس نے یہ کام کیا ہے؟ اب اگر کہتے کہ میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہو جاتا، اور اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کا نبی تو آتا ہی سچ کو پھیلانے کے لیے، سچائی کی تعلیم دینے کے لیے. تو نبی اگر خود جھوٹ بولے معاذ اللہ، تو دوسروں کو کیسے سچ کی تعلیم دے؟ یہ تو ناممکن بات ہے. اب وہ سوال کر رہے ہیں، ابراہیم کس نے یہ کام کیا ہے ان بتوں کے ساتھ؟ تو آپ نے کیسا حکمت معاف جواب دیا، یعنی جو ان سے کہلوانا چاہتے تھے آپ نے وہی جملہ استعمال کر دیا. اب انہوں نے پوچھا نا کس نے یہ کام کیا ہے، کہا یہ جو سب سے بڑا بت ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، اس سے پوچھو، کہیں ایسے تو نہیں اسی نے کیا ہو، کندھے پر اسی کے کلہاڑی رکھی. تو جیسے یہ کہا، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، یہ کیسے بتا سکتے ہیں، یہ تو اپنے منہ پر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہی بات تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو اپنے منہ پر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو مجبور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کی شان یہ ہے کہ مجبور نہیں وہ مختار ہوتا. خدا کو بنایا نہیں جاتا، خدا تو خود ساری کائنات کو بناتا ہے. خدا کو کوئی پیدا نہیں کرتا، خدا کو کوئی تخلیق نہیں کرتا. خدا کی شان یہ ہے، شروع سے ہے، آخر تک رہے گا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات میں تنقیض یا تکمیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے، اور جیسے اب ہے ویسے پہلے تھا. یہ کیسے خدا ہیں جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو مجبور ہیں، جو کمزور ہیں، جو لاچار ہیں؟ یہ خدا کی صفت نہیں ہے. خدا مالک اور مختار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین اپنے ہر چاہے پر قادر. جواب دے دیا، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی. سوچا کہ کیا تو انہوں نے ہی ہے، نمرود کے پاس لے گئے. اب نمرود جو اپنے غرور، تکبر، اختیار، اقتدار میں، نشے میں، بتاؤ کس خدا کی تعلیم تم دے رہے ہو؟ کون ہے تمہارا خدا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. یہ میرے خدا کی شان ہے، مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مارتا جلاتا ہوں. دو آدمیوں کو بلایا، دو قیدیوں کو، ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اور دوسرے کو رہائی کا پروانہ مل چکا تھا. اس نے دونوں کو بلایا، تیرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا مجھے سزائے موت کا حکم ہو گیا، سنا دی گئی سزا. اچھا جاؤ اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو. دوسرے کو بلایا، تیرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے آزادی مل گئی ہے. کہا اس کا سر قلم کر دو، مار دو اس کو. مار دیا گیا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہتے، ابراہیم تم نے کیا کہا تھا، میرا خدا مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، دیکھو یہ صفت تو میرے اندر بھی ہے، یہ تو میرے اندر بھی، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، وہ کیسے؟ اس طرح کہ جو مرنے کے لیے جا رہا تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی میں نے آزاد کر دیا اس کو جلا دیا، اور جو زندگی کی طرف جا رہا تھا جس کو رہائی مل چکی تھی میں نے سر قلم کرا دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا یہ بے وقوف ایسے نہیں سمجھے گا، یہ ایسے نہیں سمجھے گا، اس کے سامنے ایسی دلیل دی جائے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن، میرے خدا کی ایک شان اور ہے، مشرق سے وہ سورج نکالتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو مغرب سے نکال دے۔ اب پریشان ہو گئے، جو زمین کا کام تھا وہ تو کر دیا، کسی کو مار دیا کسی کو چھوڑ دیا، آسمان پر تو حکومت نہیں تھی نا۔ فرمایا میرے خدا کی شان یہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے مغرب سے نکال دے۔ قرآن نے کہا فبوہت الذی کفر، خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے سامنے جواب نہ دے سکا اور مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ ان کے تصورات تھے، یہ میں نے ایک جھلک اس لیے پیش کی تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ ہر بت کو سامنے رکھ کے یہ ہمارا خدا، اور کہتے یہ بارش برسانے والا ہے تو یہ خوشیاں دینے والا ہے، یہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے، یہ مشکلات دور کرنے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، ہزاروں لاکھوں خدا بنا لیے۔ یہاں تک کہ ستو ہوتا ہے نا، اس کا خدا بنا لیا اور اس کو بنا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا، خدا کو تھیلے میں رکھ لیا، اور چلے جا رہے ہیں سفر کرتے کرتے۔ جب راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اسی خدا کو توڑ کر کھا گئے، کر لو یہ تمہارا خدا ہے، اپنے خدا کا خود کھا گئے۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو بندے کھا جائیں، یہ کیسا خدا ہے جسے بندے بنا لیں۔ اسلام نے خدا کا بہترین تصور پیش کیا، اسلام نے کہا خدا وہ نہیں ہے جس کو تم بناؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خالق اور مالک کو مانو جس نے تم کو بنایا، ان بتوں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس کو مانو جس نے تم کو بنایا۔ ان کو تو تم نے خود بنایا، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، سنوارتے ہو، بناتے ہو، کوئی مٹی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی کسی چیز کا ہے، اور اس کے بعد اپنے سامنے رکھ کے ان کے سامنے جھک جاتے۔ سرکار نے فرمایا ان خداؤں کو مت پوجو جن خداؤں کو تم نے بنایا ہے، آؤ اس خالق اور مالک کے سامنے جھک جاؤ جس نے تم کو بنایا۔ ہمارا خدا مجبور نہیں ہے، مختار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، یہ اس خدا کی شان ہے۔ اسلام نے بہترین تصور پیش کیا۔ تو اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ اخلاص، اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کا ایک معنی ہے سورہ اساس، ایک معنی ہے سورہ نجات، ایک معنی ہے سورہ نور، ایک معنی ہے سورہ امان، ایک معنی ہے سورہ اخلاص۔ بہت سے معنی اس سورہ مبارکہ کے مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں، اور سب سے مشہور اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے واحد ہونے، یکتا ہونے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا شان نزول، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک دم یک بارگی پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، کیا اس طرح قرآن نازل ہوا؟ نہیں، ایک ایک آیت نازل ہوتی رہی، جیسے جیسے احکامات، معاملات، مسائل، حالات پیش آتے رہے ویسے ویسے آیت ربانی کا نزول ہوتا رہا۔ کبھی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، کبھی پردے کے احکام نازل ہوئے، آیت حجاب نازل ہوئی، اسی طرح مختلف اوقات میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ تو یہ قرآن یک بار کی نازل نہیں ہوا، بتدریج آہستہ آہستہ جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے رہے، آیات ربانیاں نازل ہوتی رہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ تلاوت فرماتے، اس کا حکم بتاتے، اس کے احکامات بتاتے، اور صحابہ اکرام اور دیگر مسلمان اس پر پوری طرح عمل کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا شان نزول، مفسرین کرام نے لکھا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ، اللہ فرماتا ہے قل ہو اللہ احد، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی اس کے برابر ہمسری والا نہیں، کوئی اس کے برابر ہمسری والا نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ بعض نے لکھا کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن اکثر کے قول یہی ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا۔ ابو العالیہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب پر ایمان لانے کا آپ حکم دے رہے ہیں اس کا نسب نامہ بیان کیجئے، اس کا نسب نامہ بیان کیجئے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ کس نے کہا؟ مشرکین نے، اور کس سے کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا اس وقت اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، ایک قول۔ دوسری روایت شعبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا سرکار خاموش رہے، اس وقت یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ تیسری روایت ابی وائل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قریش نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ ان تینوں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، کیونکہ مشرکوں نے اور قریش نے جو سوال پوچھا تھا وہ مکہ معظمہ میں پوچھا تھا۔ حضرت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حقیقت بتائیے، وہ زبرجد کا ہے، یاقوت کا ہے، مرجان کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اب ذرا سا غور کریں، وہ لوگ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خدا اسی طرح بنے ہوئے تھے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ سونے کا خدا بنا لیتے، چاندی کا بنا لیتے، یاقوت کا بنا لیتے، مٹی کا، لکڑی کا، جس کی جیسی حیثیت ہوتی جو جیسا چاہتا ویسا خدا بنا کر اپنے سامنے رکھ لیتے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں، تو انہوں نے یہ سوال کیا سوال کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کا نسب نامہ بیان کیجئے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ آپ کا رب جو ہے معاذ اللہ وہ کیا یاقوت کا بنا ہوا ہے، یا سونے کا بنا ہوا ہے، یا چاندی کا بنا ہوا ہے، یا زبرجد کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر ہمسری والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا، فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا رب ان میں سے کسی کا بنا ہوا نہیں، وہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ تو ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، ان چیزوں سے کیا بننے لگا؟ اس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب میرے رب کی تخلیق ہے، اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، وہ ان میں سے کسی چیز کا بنا ہوا نہیں، وہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے شان نزول کیا۔ اب ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آیت کا پہلا لفظ، اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے پہلا لفظ؟ قل، قل کے معنی آپ فرما دیجئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قل کہنے کی ضرورت کیا تھی، قل کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا ہو اللہ احد، اس سورت کو یہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے ہو اللہ احد، جب کافر سوال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا وہ اللہ ایک ہے، نہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کیوں قل کیوں کہا؟ اگر وہ خود کہتا تب بھی بات مکمل ہو جاتی نا، ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، نہیں اس سے پہلے قل کہا، اے محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں، ایک جواب تو یہ ہے، ایک حکمت اور ایک نقطہ تو یہ ہے قل کہنے کا، اپنے محبوب سے کہلوانے کا، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، گویا خالق کائنات یہ بتانا چاہتا تھا یہاں میری توحید کا ذکر ہے، محبوب میری توحید تم بیان کرو گے، تمہاری رسالت میں بیان کروں۔ میری توحید تم بیان کرو، تمہاری رسالت میں بیان کروں گا، یہاں میری توحید کا ذکر ہے، لہذا اے محبوب تم فرما دو ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ ایک حکمت تو یہ تھی، اور دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی کہ جب آدمی کو اختیار ملتا ہے، جب آدمی کو اقتدار ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت ہے نا، کسی کو چند روزہ حکومت مل جائے وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ ہو گیا، فرعون بن جاتا ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ چند روزہ حکومت پر اکڑ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اصل حکومت صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فرعون، نمرود، حامان، کتنے بڑے بڑے حکمران آئے جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی، کہ جس وقت وہ بادشاہ تھے روئے زمین پر کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا، لیکن آج کہاں ہیں، کہاں گئے، سب ختم ہو گئے۔ آج کس کی حکومت؟ وہی اللہ واحد قہار کی حکومت، وہی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ حکومتیں کرنے والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اللہ کی حکومت، اس کی بادشاہی، اس کی خدائی ہمیشہ رہے گی، اور جو اس کے سامنے جھکے گا اس کا نام بھی ہمیشہ رہے گا۔ ورنہ ان بادشاہوں کے نام و نشان مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو پہلی حکمت تو یہ تھی قل کہلوانے کی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوانے کی، پہلی حکمت تو یہ تھی۔ محبوب میری توحید تم بیان کرو، تمہاری رسالت میں بیان کروں، میری توحید تم بیان کرو گے اور تمہاری رسالت میں بیان کروں، ایک حکمت تو یہ۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، یہ نا سرکار کا معجزہ تھا۔ ابو جہل آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہتے ہو تم اللہ کے نبی ہو تو یہ چاند جو ہے چاند اس کے دو ٹکڑے کر دو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انگشت مبارک سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب اور دوسرا ٹکڑا اس جانب، اور پھر اشارہ کیا تو پھر دونوں مل گئے، انگلی سے توڑ دیا، انگلی سے جوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، حضور زمین پر ہیں، چاند آسمان پر ہے، حضور کی انگلی کے اشاروں پر چل رہا، انگلی کے اشاروں پر چل رہا۔ اور یہ تو بہت بات کی بات ہے، ارے سرکار کے بچپن کی کیفیت یہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں نا کون تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ، یاد رکھیے حقیقی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اور رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، رضائی والدہ۔ فرماتی کہ میں نے دیکھا سرکار بچپن میں، جیسے بچے کو جھولے میں لٹاتے ہیں نا، اور وہ انگلی ہلاتا رہتا ہے، کبھی انگوٹھے چوستا ہے، کبھی انگلی ہلاتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، بچوں کی کیفیت ہوتی نا، جو بالکل کم سن بچہ دودھ پیتا، وہی کیفیت، وہی عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرکار جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتی میں دیکھتی تھی چاند کبھی ادھر ہوتا تھا، کبھی ادھر ہوتا تھا، کبھی اس طرف ہوتا تھا، کبھی اس طرف ہوتا، میں چاند کو دیکھ رہی ہوں، یہ چاند کو کیا ہو رہا؟ اور جب نیچے دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنی چھوٹی سی انگلی ہلاتے ہیں، جدھر انگلی کرتے ہیں چاند ادھر ہی ہو جاتا۔ اسی کو امام اہل سنت نے لکھا، فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ادھر انگلی ہلا رہے ہیں، ادھر چاند ہل رہا۔ تو یہ تو بچپن کا واقعہ تھا۔ اور اس وقت جب ابو جہل نے کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب، ایک ٹکڑا دوسری جانب، اور جب اشارہ کیا تو پھر دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، مقام صحبہ میں سرکار نے اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ آیا۔ اختیار ہے نا نبی کے، اختیار ہے زمین پر اور حکم آسمان پہ چل رہا، ہے زمین پر حکم آسمان پہ چل رہا۔ دوسری وجہ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوانے کی، محبوب تم کہو، اس لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین پر ہوتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، زمین پر ہوتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں، زمین پر ہوتے ہوئے آپ کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ ارے آپ کے اتنے معجزات ہیں، کہیں ان معجزات کو دیکھ کر یہ لوگ آپ کو خدا نہ کہہ دیں۔ اس لیے اس تمام معجزات کے باوجود، اس تمام اختیار کے باوجود، اس تمام اقتدار کے باوجود، آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیجئے اور اس کے واحد اور یکتا ہونے کا اعلان کر دیجئے، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں خدا کا حبیب کہیں، خدا نہ کہیں خدا کا حبیب کہیں۔ قل ہو اللہ احد، اے محبوب تم یہ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ حکمت تھی، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا، ارے انہوں نے تو چاند کے ٹکڑے کر دی، سارے اختیار تو ان کے پاس ہے، یہ تو خدا ہیں۔ ان لوگ کیفیت یہی تھی نا، اتنے کم عقل تھے جو اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کے سامنے جھک جائے، اس سے زیادہ کم عقل اور کون ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا کہا یہی خدا ہے، چاند کو دیکھا تو کہا یہی خدا ہے، اور سرکار کی حکومت سورج اور چاند پر بھی۔ یہ حکمت تھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوانے کی۔ قل ہو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا۔ اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ ہو اللہ احد، احد کے معنی ایک، احد کے معنی ایک، اور واحد کے معنی، واحد کے کیا معنی؟ ایک۔ جب دونوں کے معنی ایک ہیں تو یہاں پر واحد کیوں نہیں استعمال کیا، احد کیوں استعمال کیا؟ دونوں کے معنی ایک ہے نا، احد کے معنی بھی ایک اور واحد کے معنی بھی ایک، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، ہو اللہ واحد ہو سکتا تھا نا، معنی تو وہی ہوتے۔ محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، احد کا لفظ استعمال کیا۔ قل ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ مفسرین اکرام نے لکھا واحد کے معنی بلا شبہ ایک ہے اور احد کے معنی بھی بلا شبہ ایک ہے، لیکن واحد کے معنی ایک، جس کے معنی ہے کہ اس کے بعد دوسرا، اور احد کے معنی ایسا ایک جس کے بعد دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ گنتی گنتے ہیں نا، عربی کی گنتی، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، آتی ہے کسی کو؟ نہیں۔ 1 2 3 تو سب کو یاد ہوگی، واحد اسنان کسی کو یاد نہیں، 1 2 3 سب کو یاد ہے۔ ہمارا بچہ انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، انگلش جانتا ہے، انگلش اور عربی تو سب غائب۔ تو واحد وہ ایک ہے جس کے بعد دوسرا ہو، اور احد وہ واحد ہے جس کے بعد دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسا واحد ہے کہ وہ واحد ہونے میں بھی یکتا، واحد ہونے میں یکتا ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے۔ اس لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیا لفظ استعمال کیا؟ احد۔ قل ہو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ کوئی صفات میں اس کا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ صمد کے معنی سردار، کسی نے لکھا کہ صمد کے معنی مشکلات میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، مصیبتوں میں جس کا دامن تھاما جائے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، انسان پکارتا ہے نا مصیبت میں، پریشانی میں، مشکلات میں، کس کو پکارتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ لیکن انسان کی کیفیت بھی عجیب ہے، جب مشکل پڑتی ہے تو پکارتا ہے، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، دیگر احکامات بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اپنے کھیل تماشوں میں، لعب و لعب میں، دنیا میں ملوث ہو جاتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ من والو خود فرما رہا، انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ اس کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے اذا مسل انسان در دعانا لجنبه او قائدا او قائما, جب ہم کوئی مشکل اسے پہنچاتے ہیں, کوئی مصیبت تکلیف میں یہ انسان مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, او قائدا او قائما, کبھی جھکتا ہے یعنی کبھی بیٹھتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, قیام کرتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ مرہ, اور جب وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں, کأن لم یدعنا, تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں, ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. یہ حقیقت ہے, انسان کی کیفیت یہی ہے. کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, فوراً نمازیں شروع, فوراً دعائیں شروع, وظائف پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اور جب مصیبت دور ہو گئی نمازیں بھی چھوڑ دی, روزے بھی چھوڑ دی, ساری چیزیں چھوڑ دی, اب تو مصیبت دور ہو گئی, اب کیا ضرورت. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس رب کو مشکل میں تم نے پکارا ہے, جس رب کو مصیبت میں پکارا ہے, اسی رب کو راحت میں بھی پکارو, اسی رب کو سکون میں بھی پکارو, اسی رب کو خوشی اور مسرت میں بھی پکارو. جس کو غم میں پکارا ہے اس کو خوشی اور مسرت میں بھی پکارو. تو جو چین میں, امن میں, سکون میں اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مشکلات کو دور فرما دیتا. سمجھ گئے بات؟ تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, انہوں نے جو یہ سوال کیا تھا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رب کا نسب نامہ بیان کیجئے. نسب نامہ جانتے نا کیا ہوتا, یہ دادا ہے تو پھر اس کا بیٹا ہے تو پھر پوتا ہے پھر پر پوتا ہے, یہ پورا ایک شجرا ہوتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں نسب نامہ. پتہ چل جائے یہ آدمی کس برادری سے تعلق رکھتا ہے, یہ واڈلا سید جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا آجک برادری سے تعلق رکھتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا, میں بالکل آسان کر دوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. تو یہ شجرا آپ کہیں یا نسب نامہ کہیں, وہ پورا ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا, پر دادا پھر دادا پھر باپ پھر بیٹا پھر پوتا پھر پر پوتا, یہ پورا نسب نامہ ہے نا. تو کافروں نے جو اللہ تعالی کے متعلق سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے, تو وہ بے وقوف کیا سمجھ رہے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نسب نامہ اسی طرح ہوگا کہ ان کا رب ہوگا تو پھر معاذ اللہ اس کا کوئی باپ ہوگا تو پھر معاذ اللہ اس کا کوئی دادا ہوگا, اسی لیے سوال کر رہے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے. انسب لنا ربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے. تو اس آیت میں ان کے اس سوال کی تردید کر دی گئی. قرآن نے کہا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا, یعنی نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. نسب نامہ کہاں سے ہوگا, ارے یہ تو مخلوق کے لیے ہے اور وہ خالق, یہ مخلوق کے لیے ہے یہ نسب نامہ, یہ شجرے, یہ ساری چیزیں, یہ تو ہم مخلوق ہیں نا ہمارے لیے. تب جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز, ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں. اور آخری جملے میں کہا ولم یکن لہ کفواً احد, کوئی اس کی برابری والا نہیں, کوئی اس کی ہمسری والا نہیں, کوئی ایسا نہیں جو کہ میں اس کے برابر ہوں, قوت میں, طاقت میں, ہمت میں, اقتدار میں, اختیار میں, حکومت میں, سلطنت میں, کوئی اس کے برابر نہیں ہے. کتنی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں, کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں, کتنے بڑے بڑے حکمران, فرعون, نمرود, یزید, حامان, یہ سب آئے, اپنے اختیار, اپنے اقتدار پر ناز کرتے رہے, تکبر کرتے رہے, غرور کرتے رہے, فخر کرتے رہے, لیکن ایک وقت آیا کہ سب زمین میں مل گئے, سب ختم ہو گئے, لیکن میرے خدا کی سلطنت آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے. اور قیامت میں کیا ہوگا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, سب ختم, سب مر گئے, سوائے اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ. پھر وہ پکارے گا, وہ کہے گا لمن الملک الیوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک الیوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ فرعون, وہ نمرود, وہ حامان, وہ شداد, وہ اپنی سلطنت پر غرور اور تکبر کرنے والے, وہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے, وہ اپنی دولت, اپنے عہدے اور منصب پر غرور کرنے والے, کہاں ہیں؟ لمن الملک الیوم, کوئی نہیں جو جواب دے. کون جواب دے؟ سب فنا ہو چکے, سب ختم ہو چکے. سرکار فرماتے ہیں جب کوئی جواب نہیں آئے گا پھر وہ خالق کائنات خود جواب دے گا, اور کیا جواب دے گا؟ للہ الواحد القہار, آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے, آج کسی کی حکومت نہیں, آج اللہ واحد قہار کی حکومت. اسی لیے کسی نے لکھا بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی شان بیان فرمائی, شاعر لکھتا ہے سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا, بزرگی ہے اسی آقا ہے عالی جاہ کو زیبا, وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا, برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا, برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا, وہی روز قیامت کا اکیلا حکم راہ ہوگا, کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا, کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں واحد ہے, احد ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, نہ کوئی ذات میں اس کا شریک ہے نہ کوئی صفات میں اس کا شریک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا, توحید باری تعالی کا بہترین تصور پیش کیا, اور جتنے بھی باطل خدا تھے ان سب کو اور ان کے ماننے والوں کو, ان کی فکر کو باطل قرار دے دیا, اس کی تردید کر دی اور صحیح تصور دے دیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا. اسلام نے بتا دیا ان خداؤں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے, اس خالق اور مالک کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا. خدا کی شان یہ ہے وہ شروع سے ہے آخر تک رہے گا, وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ مجبور نہیں ہے مختار ہے, وہ جو چاہے کر سکتا. اور تمہارے خدا تو مجبور ہیں, یہ کیسا خدا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنے سامنے رکھا اور اس کے سامنے جھک گئے. تو جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا پھر ان کو ہوش آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جن کی قسمت میں سعادت تھی وہ سرکار کے قدموں میں آ گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اور جن کی قسمت میں ازلی طور پر شقاوت تھی وہ دیکھ کر بھی نہیں مانے. جیسے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے پھر بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا, تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا. قسمت میں اسلام نہیں, دلوں پر مہر لگ چکی. اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور عذاب ان کا مقدر ہو چکا, عذاب ان کا مقدر ہو چکا. اب دیکھیے یہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اور اس کے متعلق چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے متعلق احادیث, پہلی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے، ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو انہوں نے عرض کی، ہم ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ہو واللہ احد، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ جو پڑھ لے سمجھ لو ایک تہائی قرآن اس نے پڑھ لی۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی سند سے ایک دوسری روایت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے تین حصے کیے، تین، کتنے حصے؟ تین۔ فرمایا، اور قل ہو واللہ احد کو قرآن مجید کا ایک حصہ قرار دیا۔ غور کیجئے، پورے قرآن کے تین حصے اور صرف یہ سورہ مبارکہ ایک حصہ، گویا یہ سورہ مبارکہ ایک حصہ ہے اور باقی قرآن دو حصے۔ کتنی فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ سب کے سب جمع ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے سنا وہ جمع ہو گئے۔ پھر سرکار تشریف لائے، فرمایا، میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھوں گا، ایک تہائی قرآن۔ اب صحابہ جمع ہو گئے قرآن سننے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تہائی قرآن پڑھیں گے۔ سرکار تشریف لائے اور حضور نے کیا کیا؟ قل ہو واللہ احد، یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھی اور تشریف لے گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے، فرمایا آج ہم تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھیں گے۔ سب سننے کے لیے جمع ہوئے، سورہ اخلاص پڑھی، قل ہو اللہ احد پوری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ صحابہ نے کہا، حضور نے تو فرمایا تھا ایک تہائی قرآن پڑھیں گے، اور سرکار نے تو خالی یہ سورت تلاوت کی اور حضور تشریف لے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا ہو، یعنی کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک تہائی قرآن پڑھوں گا۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا؟ فرمایا، یہ سورت ایک تہائی قرآن، یہ سورت ایک تہائی قرآن ہے۔ کون سی سورت؟ قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص۔ چوتھی حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اور وہ شخص جو تھا اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ امام ہوتا ہے نا، جیسے بہت سے لوگ ساتھ ہیں کہ چلے جی آپ امام بن جائیں، ہم آپ کے مقتدی بن جاتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ان کے ساتھی تھے، لشکر والے تھے، ان کی امامت کرتے تھے نماز کی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان کی کیفیت کیا تھی، کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو سورت ملانے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھاتے، اب آپ دیکھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی تھی، ہر رکعت میں کون سی سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی؟ سورہ فاتحہ نا، کوئی اور تو نہیں پڑھتے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھی جاتی؟ اس کے بعد نہیں پتہ، کوئی سورت ملائی جاتی ہے نا اس کے بعد۔ بھائی سورہ فاتحہ تو لازم ہے، کمپلسری، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو لازم ہے ہر رکعت میں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی سورت ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب امامت کی سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت پڑھی، پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھ، اس سورت کے ساتھ پھر دوسری رکعت ہوئی، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر آخر میں سورہ اخلاص. اب لوگوں نے جب یہ دیکھا اور جب وہ لشکر واپس آیا تو شکایت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، سرکار یہ تو ایسا کرتے کہ سورت کے بعد ایک دوسری سورت پڑھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب تم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد سورت پڑھ لی تو پھر رکعت ہو جانی چاہیے، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص. انہوں نے کیا کہا؟ اب سنو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب عجیب کیفیت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت میں رحمان کی صفت ہے، اس سورت میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا، اللہ بھی تم سے محبت کرتا. یہ حدیث بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں موجود. پانچویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں انصار کے ایک شخص جن کا نام تھا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو قل ہو اللہ احد سے ابتدا کرتے تھے. یعنی پہلی روایت میں جن صحابی کا ذکر ہے وہ تو بعد میں پڑھتے تھے نا، یہ پہلے پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور سورت ملاتے تھے. ہر رکعت میں یہی کرتے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، سب سے پہلے سورہ اخلاص، پھر کوئی سورت، اس کے بعد پھر نماز. لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے؟ ایک سورت پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ جیسے پڑھی ہے تو اس کے بعد ایک سورت پڑھیں، یا اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر دوسری سورت ملانے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے محبت، میں تو ایسے ہی کروں گا. اگر آپ چاہیں کسی اور کو امام بنا لیں، میں نہیں پڑھا رہا پھر نماز. لیکن متقی اتنے تھے، پرہیزگار اتنے تھے کہ لوگ ان کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور ان کے علاوہ کسی کو امام بھی نہیں بنانا چاہتے تھے. ان کے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ ان کو افضل سمجھتے تھے. تو ان کا میں تو ایسے ہی کروں گا، مجھے اس سورت سے محبت ہے، آپ چاہیں تو کسی اور کو امام بنا لیں. خاموش ہو گئے. خیر یہ واپس آئے، جب واپس آئے اب پہنچے سب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کرتے ہیں نماز میں. اور جب ہم نے ان سے کہا تو کہتے ہیں کسی اور کو امام بنا لو، میں تو ایسے ہی کروں گا، میں یہی سورت ہر رکعت میں پڑھوں. سرکار نے فرمایا پوچھو ان سے. پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، کہا اس سورت کو لازمن پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ یعنی تم جو بار بار یہ پڑھ رہے ہو سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، اس کا سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی احدیت کا ذکر ہے، سمدیت کا ذکر ہے، اس کے واحد ہونے کا ذکر ہے، اس کے یکتا ہونے کا ذکر ہے، لم یلد ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے. اللہ کے حبیب میں اس سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. یعنی فرمایا داخل کرے گی، داخل کر دیا. اس سے پتہ چلا اگر انسان کسی صورت سے محبت کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی کسی صورت سے محبت کرے، اس کو پڑھے، اپنے ورد میں رکھے، مسلسل پڑھتا رہے، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی سورت اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آ رہے ہیں سامنے سے، حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کے پاس موجود، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو ذر آ رہے ہیں، ابو ذر، سرکار سے کہ یا رسول اللہ ابو ذر آ رہے ہیں، فرمایا جبریل تم ابو ذر کو کیسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، انہیں آسمان کے سارے فرشتے جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو آسمان کے فرشتے اس لیے جانتے ہیں کہ یہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس لیے آسمان کے سارے فرشتے ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے، لیکن ایسا نہیں کرنا ہر رکعت میں یہی پڑھنا شروع کر دو، کوئی اور سورت بھی پڑھنا۔ ہاں اس کے علاوہ اس کا ورد کرنا چاہو تو کر سکتے، اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھے، 1000 مرتبہ روز بھی پڑھ سکتا ہے، 500 مرتبہ بھی روز پڑھ سکتا ہے عشاء کے بعد۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ اگر کوئی بھی خاص کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو 3 روز تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے سب مسئلہ حل ہو جائے۔ آزمودہ نسخہ ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین کا بتایا ہوا نسخہ ہے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص۔ 1 گھنٹہ لگے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن اب کسی کو بتاؤ تو کہتے پورا پڑھیں یا آدھا پڑھیں۔ میں نے کیا کل کرو گے بیٹھ کے؟ خارے کل نہیں کرنا ہے، پورا قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کر کے دیکھ لو یقین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ 1/3 قرآن ہے، معمولی بات نہیں ہے، سرکار نے فرمایا 1/3 قرآن سناؤں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، چلے گئے، صحابہ حیران ہیں، حضور نے تو فرمایا 1/3 قرآن، پھر تشریف لائے، ہم نے تم سے کہا تھا 1/3 قرآن، ہاں یا رسول اللہ، کہا یہی سورت 1/3 قرآن۔ یہ شان ہے سورہ اخلاص کی۔ اس لیے جو شخص اگر اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید کی جتنی سورتیں ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک سورت کو اپنا معمول بنا لیں، کسی ایک سورت کو، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ سورہ اخلاص ہی ہو، سب سے چھوٹی سورت آپ انا آتینا لے لیں، 3 آیتیں ہیں، انا آتینا کل کوثر، فصلی لربک وانہر، اور آگے شکر یاد ہے، انا شانئک ہو الابتر، کتنی چھوٹی سورت۔ اگر اسی کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس سورت کی برکت سے انسان نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی وہی سورت پڑھتا ہے، اور حشر میں بھی اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سفر کر رہے، کرتے کرتے گئے ایک مقام پر، رات ہو گئی، خیمہ لگا دیا، جب سونے کے لیے لیٹے تو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پوری سورہ ملک، اب بہت پیاری آواز میں کوئی تلاوت کر رہا، اٹھ کے بیٹھ گئے، چاروں طرف دیکھا، آواز کہاں سے آ رہی؟ آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، ساری رات آواز آتی رہی، سنتے رہے، نیند تو ویسے ہی غائب ہو گئی۔ بھئی اگر آواز آئے اور نظر نہ آئے، جس کی آواز آ رہی ہے وہ نظر نہیں آئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ڈر کے بھاگ جائیں گے، وہ تو صحابی رسول تھے، بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور سمجھ گئے ہوں گے یقیناً کوئی نہ کوئی ہے۔ صبح ہوئی، خیمہ اٹھایا، چلے پہنچے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان، میں سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا، رات ہو گئی، میں نے خیمہ لگا دیا، لیٹ گیا، لیکن جب لیٹا تو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کوئی تھا جو بہت ہی پیاری آواز میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا، بہت پیاری آواز، میں سو نہیں سکا، پوری رات میں جاگتا رہا، صبح ہو گئی میں نے خیمہ لپیٹا اور پھر میں آ گیا۔ اب سنو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، سرکار نے کیا فرمایا، کون سا مقام تھا؟ انہوں نے بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں وہاں ہمارے ایک صحابی کی قبر ہے، وہ زندگی میں پابندی سے سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، آج قبر میں بھی پڑھ رہا ہے، زندگی میں پڑھتا تھا قبر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جو قرآن کو اپنا معمول بنا لے، قرآن کریم کی کسی سورت کو اپنا معمول بنا لے، پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ قبر میں بھی پڑھے گا انشاءاللہ، حشر میں بھی اسی کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے، اسی کی وجہ سے نجات ہو جائے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی نہ کسی سورت کو اپنا معمول ضرور بنا لیں، اور یاد رکھیے اتنا قرآن یاد کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے، لازم ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز صحیح ادا کر سکے، اتنا قرآن فرض ہے، لازم ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو سبحان اللہ، اور آپ کر سکتے ہیں، اور عمر کی قید نہیں ہے کہ آپ سوچیں میں بوڑھا ہو گیا میں قرآن کہاں پڑھوں، ہر عمر کا آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی نے بچپن میں نہیں پڑھا جوانی میں پڑھ لے، جوانی میں نہیں پڑھا بڑھاپے میں پڑھ لے۔ سرکار نے فرمایا جس دن میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہر آدمی روانی سے نہیں پڑھ سکتا نا، کوئی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، کوئی روانی سے پڑھتا ہے، اس کے متعلق بھی آقا کا ارشاد سن لو، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص ہے جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے اور ایک شخص ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی اس کی زبان میں لکنت ہے، اس کو پڑھنے میں پریشانی ہے، دشواری ہے، پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو جو روانی سے پڑھتا ہے اسے ایک اجر ملے گا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں دشواری ہے پھر بھی پڑھتا ہے، اسے دو اجر ملے گا۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کو خوشخبری دے دی، دونوں کو خوشخبری دے دی۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم و شان کتاب ہے ہر عمر کا انسان پڑھ سکتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ سارے نہیں پڑھیں گے میرے خیال، سارے پڑھیں گے نا، ہاں۔ فجر کے بعد اگر صرف ایک صفحہ ہم لوگ پڑھ لیں، زیادہ نہیں صرف ایک صفحہ، روزانہ معمول بنا لیں، فجر کی نماز پڑھیں اور ایک صفحہ پڑھیں، اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیں، مرد عورت بچے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں تقریر سن رہے ہیں، فجر کے بعد روزانہ صرف ایک صفحہ پڑھیں، اس کے بعد بند کر دیں، دعا کر لیں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم یہ معمول بنا لیں آدھے سے زیادہ پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمتوں کا نزول ہوتا، برکتوں کا حصول ہوتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں تو شیطان گھر میں ہی بیٹھا، گھر میں ہی بیٹھا ہے، پڑھتے ہی نہیں، بھاگے گا کیا؟ اس کو بلا کے بٹھا لیا گھر میں، یہ ٹی وی جو شیطانی تو ہے۔ خیر بہرحال اگر آپ پابندی سے پڑھیں تو رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں ہی نازل ہو جائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کر رہی ہے، اور کافروں نے، مشرکوں نے، نجران کے، نصارہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوالات کیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ان سب کے جوابات دے دیے، اور اپنی شان، اپنی توحید واضح طور پر بیان فرما دی۔ اب وہ کہتے ہیں ایک ہے یا دو ہے، خدا ایک ہے یا دو ہیں، یا کس چیز کا بنا ہوا ہے، یا کسی نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں سارے سوالات کے جوابات دیے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی، چکی. فرمایا بڑی بی یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے یا نہیں ہے؟ وجود باری تعالی کے متعلق سوال کیا بوڑھی عورت سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی. اس نے کہا بالکل ہے. فرمایا دلیل؟ کہا یہ چکی ہے. یہ چکی کیسی دلیل ہے؟ کہا یہی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر اس کے موجود ہونے پر یہ چکی دلیل ہے. فرمایا کیسے؟ کہا دیکھیے جب میں چلاتی ہوں یہ چلتی ہے اور چھوڑ دیتی ہوں تو رک جاتی. جب میں چلاتی ہوں نا چلتی ہے اور چھوڑ دیتی ہوں رک جاتی. جب ایک معمولی چکی بغیر چلائے نہیں چل رہی, یہ کائنات کا نظام بغیر چلائے کیسے چل رہا ہے نا دلیل؟ جب یہ ایک معمولی سی چکی بغیر چلائے نہیں چل سکتی, یعنی کوئی چلانے والا نہ ہو تو نہیں چلے گی. جب میں چلاتی ہوں چلتی ہے, چھوڑ دیتی ہوں رک جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ چلانے والا ضروری ہے. تو جب معمولی چکی بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات کا نظام سسٹم آف نیچر, سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے, اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, ستارے چمک رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے. اس پورے نظام کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے, اور جو ذات چلا رہی ہے خالق کائنات کی ذات. پھر فرمایا اچھا یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے, اور تم نے اس چکی سے بتا دیا کہ جب یہ بغیر چلائے نہیں چل سکتی تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے یا دو؟ دو بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اس نے کہا نہیں ایک ہے. فرمایا دلیل؟ کہا یہی چکی. وہ کیسے؟ کہا دیکھیے اگر اس کو چلانے والے دو ہو اور دونوں ایک ہی سم اس کو چلائیں تو یا تو بہت تیز چلے گی, دونوں مل کے چلائیں گے نا اب طاقت زیادہ ہوگی بہت تیز چلے گی, اور اگر مخالف سم چلائیں ایک ادھر ایک ادھر تو یا تو چلے گی نہیں, اگر دونوں کی طاقت برابر ہوگی تو نہیں چلے گی نا, ایک ادھر کر رہا ہے ایک ادھر, اور یا پھر ٹوٹ جائے گی. یہی دلیل. کائنات کو چلانے والے اگر دو خدا ہوں تو یا تو یہ نظام بہت تیز چلے گا یا پھر چلے گا ہی نہیں, ختم ہو جائے. جب ہر چیز ایک اندازے کے مطابق چل رہی ہے, سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے, اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے, چاند چمک رہا ہے, ستارے چمک رہے ہیں, آبشاروں میں نغمے, دریاؤں میں روانی, پھولوں میں مہک, موتی میں چمک, یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذات بھی موجود ہے جس پوری کائنات کو چلا رہے, اور وہ چلانے والا بھی ایک. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہریے سے مناظرہ ہوا. دہریہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے وجود کا منکر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں مانتا. ایسے بھی لوگ ہیں نا, اب آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں, کچھ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے, کچھ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے, کچھ ہیں جو بزرگان دین کو نہیں مانتے, کچھ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے, خدا کو ہی نہیں مانتے. دہری ہے بالکل, کہتے ہیں کہ کائنات تو ایک اتفاق ہے, ایک حادثہ ہے, اس کی وجہ سے وجود میں آ گئی, بنانے والا کوئی نہیں. تو وہ دہریہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار, میں مناظرہ کروں. فرمایا ٹھیک. لوگ جمع ہو گئے, آپ تاخیر سے پہنچے, اور جانا تھا تو بیچ میں دریا تھا. اب ظاہر ہے دریا عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت, کشتی میں آدمی بیٹھے پھر دریا پار کرے پھر اس طرف جائے وہاں پہنچے. اس نے کہا جناب پہلے بتائیے آپ نے دیر کیوں لگائی. فرمایا بھائی مسئلہ یہ ہے, جب میں آ رہا تھا تو راستے میں دریا تھا, اور دریا کو کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, جب میں پہنچا تو کشتی موجود نہیں تھی. اب میں حیران کہ میں کشتی موجود نہیں ہے, میں کیسے کشتی لاؤں, کہاں بیٹھوں, کیا کروں, دریا کو کیسے عبور کروں. میں نے دیکھا اچانک جو درخت لگا ہوا تھا خود بخود کٹنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد اس کے تختے خود بخود بننے شروع ہو گئے, پھر ان تختوں سے خود بخود کشتی بن گئی اور بن کے میرے سامنے آ گئی, میں بیٹھ گیا, وہ خود بخود چلنے لگی, مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, غلط بات, یہ کیا بات ہوئی, درخت خود بخود کٹ جائے گا, کسی اور کو بے وقوف بنائیے گا, تختے بن جائیں گے خود بخود, کشتی خود بخود بن جائے گی. فرمایا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں تم سے, مناظرہ تو ہم جیت گئے, یہی بات تو تجھے سمجھانے آیا. اس نے کیا مطلب, کہا تم نے خود ہی تو کہا ہے ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا, تختے خود بخود نہیں بن سکتے, ایک معمولی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, پوری کائنات کیسے بن گئی, یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا. ایک معمولی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, پوری کائنات کیسے بن گئی. پتا چلا اس کائنات کے پیچھے ایک ذات ہے اور وہی ذات اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کی ذات جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, اس کائنات کو سجایا ہے, اس کائنات کو نکھارا ہے, اس کائنات کو سوارا ہے, وہ خالق کائنات کی ذات ہے. یہی تجھے بتانا چاہتے ہیں, کائنات خود بخود نہیں بنی ہے, بنانے والا موجود ہے, بنانے والا موجود ہے. تو اسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے بہترین عقیدہ ہم مسلمانوں کو دے دیا. کفار کے جتنے بھی عقائد تھے, اعتراضات تھے, سوالات تھے, سب کو باطل قرار دے دیا. کوئی بت کو خدا مان رہا ہے, کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے, کوئی سورج کو مان رہا ہے, کوئی ہواؤں کو مان رہا ہے, کوئی آگ کو مان رہا ہے. آگ کو پوجنے والے بھی موجود, آگ کی پرستش بھی کرتے تھے, آگ کو بھی پوچھتے تھے یہ خدا ہے, چاند نکلا تو کہاں یہ خدا ہے, سورج نکلا تو کہاں نہیں, اس کی روشنی زیادہ ہے یہ خدا ہے. ہر کسی چیز کو دیکھ کر خدا ماننا شروع کر دیا. اسلام نے بہترین تصور دے دیا اور ان مشرکوں نے, نجران کے نصارہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال کیے, اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ان کے باطل نظریات کی تردید فرما دی, ان کے سارے سوالات کے جوابات دے دیے, اپنی شان بیان فرما دی, اپنی رفعت, اپنی عظمت, اپنی بلندی بیان فرما دی, توحید باری تعالی کا بہترین تصور دے دیا. اور وہ کیا ہے, قل ہو اللہ احد, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے وہ اللہ ایک, وہ واحد ہے, احد ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات میں اس کا شریک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا, ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کے برابر ہمسری والا نہیں. یہ اسلام نے بہترین تصور دیا. تو آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جیسا عقیدہ, جیسا گمان بندہ میرے ساتھ کرتا ہے میں ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. اس لیے انسان کو چاہیے ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر غم میں, خوشی میں, مسرت میں, ہر وقت, ہر لمحے, جب بھی چاہے, جس مقام پر چاہے, اپنے رب کو پکارے, سچے دل کے ساتھ پکارے. اور جب وہ سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے, خالق کائنات ضرور ضرور اس کی پکار کو سنتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں, سنتا ہوں, مدد کرتا ہوں. تو جو سچے دل سے پکارتا ہے خالق کائنات ضرور ضرور اس کی پکار کو سنتا ہے, اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے. اور ہمیں اس عقیدے کے ساتھ پکارنا چاہیے وہ سن بھی رہا ہے اور ہماری مدد بھی فرما رہا ہے. اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.